The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیائے درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین کہا تو یہ اس میں حمد و ثنا بھی آگئی, درود شریف بھی آگیا. یہ فضیلت ہے کہ ایسا کرنے والے کو دیکھا نماز کے بعد تو فرمایا دعا مانگ قبول ہوگی, سوال کر پورا ہوگا. اس طرح تو یہ فضیلت نماز کے بعد ویسے دعا قبول ہوتی ہے. اذان و اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے تو اذان و اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ معتکفین کو تو روز مسجد میں ہوتے ہیں, موقع مل سکتا ہے, پانچوں ٹائم موقع مل سکتا ہے اذان اور اقامت, جو جماعت کھڑی ہونے کی اذان ہوتی ہے قد قامت الصلاہ والی, اس درمیان بھی اور ہر نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جیسے کہ ان دنوں میں سامنے آ جاتے ہیں زکوٰۃ کا تقاضا کرتے ہیں, تو ان کو دینا جو ہے نا اسلام میں ہمارے جو ہے نا کیا جو ہے نا معلومات دیتا ہے.
ہیں تو آج کل تو مطلب یہ کہ پیشہ ور تو رمضان میں پھوٹ نکلتے ہیں, بہت سارے نکل آتے ہیں. اب اس میں تو یہی ہے کہ اگر یہ شک ہے تو تحریر کرے, غور کرے کہ یہ زکات دینے کے لیے حقدار ہے یا نہیں. تو اب یہ کہ یہ فقیر آتے ہیں اور فقیرانہ انداز میں ہوتے ہیں, کوئی سوٹ بوٹ پہن کر تو آئیں گے تو دے گا کون ان کو, شوٹیڈ بوٹیڈ فقیر بھی ہوتے ہیں, وہ پھر بڑا ہاتھ مارتے ہیں ہمارا سفر سے آیا تھا بیگ موبائل پاسپورٹ بھی نکال لیا تھا کہ آپ پوچھیں نہیں کہ پاسپورٹ دکھاؤ. ایک میرے پاس بہت پہلے آیا تھا تو میں نے کہا لندن یو کے کا آیا ہوں, پاسپورٹ بھی گیا یہ گیا, میں حیدرآباد صاحب کے پاس آیا ہوں وہ مدد کے لیے پاسپورٹ دے, تو میں حیدرآباد میں رہ گیا پاسپورٹ, پاسپورٹ غائب نہیں ہوتا, پاسپورٹ حیدرآباد میں میں لے کے آنا, میں نے کہا ابھی آتا ہے. مطلب اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوتے ہیں, ان کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے سوال کرنے کا. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ زکات دے دیے فقیر جو آتے ہیں ان کو, تو غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعی حقدار بھی ہے یا نہیں. اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کا خیال جمتا ہے کہ یہ حقدار ہے تو دے دیں گے تو زکات تو ہو جائیے.
اصل تو یہ تھا کہ جو فقیران فقیروں کے ساتھ آیا جو زکوٰۃ مانگنے کے لیے, تو علماء نے لکھا کہ اسے دے سکتے ہیں, لیکن اب جو ہمارا دور ہے اس کے حساب سے وہی ہے کہ یہ صرف حلیہ بنا لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ غور و فکر ہی کرنا ہوگا اس میں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، رمضان المبارک میں بہت سے فقراء گھروں پر آتے ہیں مانگنے، کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو فقراء کو دیتے ہیں 1000 روپے ایک فقیر کو دیے، اسی طرح ان کے ساتھ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کیا دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے، مدرسۃ المدینہ یا کسی بھی مدارس کے چھوٹے بچوں کے اندر کیش زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
اگر آج کل چونکہ وہ رمضان شریف میں خاص کر پروفیشنل بہت ہوتے ہیں، وہ سارا سال پروفیشنل تو چل رہے ہوتے ہیں، تو غور و فکر کرے آدمی کہ یہ حقدار لگتا ہے، یعنی دل جمے تو دے دیجئے زکوٰۃ. رہا یہ کہ بچوں کو، تو بچہ اگر قبضہ کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ یوں دل جمتا ہے کہ واقعی یہ حقدار ہے زکوٰۃ کا، اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور نابالغ کو زکوٰۃ دینے میں یہ شرط ہے کہ اس کا باپ زکوٰۃ کا حقدار ہو. اور یہ مدرسے کے بچوں کو زکوٰۃ تقسیم کرنے میں بھی یہی صورت ہے کہ جو حقدار ہیں صرف ان کو زکوٰۃ دی جائے، جو حقدار نہیں ان کو نہ دی جائے زکوٰۃ. یہ بچے تو سادات بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مالدار بھی ہوتے ہیں، اور باپ بھی مالدار ہے تب بھی نہیں دے سکتے. تو مالداروں کے بچے بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مالدار سے مراد یہ تھوڑی کہ اربوں پتی ہو نا، غنی یعنی کہ صاحب نصاب جو ہو.
جی
صاحب نصاب ہو
جی،
وہ انہیں مال تجارت ہے اس کے پاس، یا کرنسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو یہ اگر نصاب کی قدر ہے اس کے پاس اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، قرض وغیرہ میں بھی یہ ڈوبا ہوا نہیں ہے، تو یہ صورت کہ وہ غنی تو ہوا. اب جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے جتنے اس میں شرائط پائے گئے. اچھا اب اگر نہیں بھی پائے جاتے زکوٰۃ، لیکن اس کے بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جو زکوٰۃ میں شمار نہیں کی جاتی، جیسے کہ گھر میں ایسی کئی چیزیں زائد ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتی اتنی ہے کہ اس سے مطلب نصاب اس کی پوری ہو جائے، تو اب اس کو بھی زکوٰۃ دے نہیں سکتے. گھر میں ایکسٹرا صوفے ہوتے ہیں، صوفہ سیٹ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ایکسٹرا ہوتے ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی فریمیں گھروں میں لگی ہوتی ہیں جو مطلب بعض صورتوں میں وہ حاجت اصلیہ سے جدا یعنی جدا ہوتی ہیں. بعض چیزیں جوتے، چپل، گھڑیاں، قلم، اس طرح کی اضافی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ سب ملا کر جو ہے نا، یہ بھی نصاب میں اگر تھوڑی رقم ہے اور یہ مل گئی تو اب یہ کہ نصاب کی قدر ہو گئی، جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی ان چیزوں پر جو جن چیزوں کا میں نے نام لیا، کہ مال نامی میں شامل نہیں ہے، مال نامی میں نے بڑھنے والا مال، تو یہ تجارت کا مال تو یہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ چرائی کے جانور جس کو چرا کر، وہ اس کا پھر پورا ایک چیپٹر ہے چرائی کے جانوروں کا، تو اس طرح یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ حقدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے حقدار نہیں ہوتے، گھر میں ایکسٹرا چیزیں کافی ہوتی ہے. بعض یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے تو ہیں لیکن بیٹی کی شادی کرنی ہے نا، تو اس لیے وہ زکوٰۃ لے لیں گے کہ ہم جمع کرتے رہیں گے. بعضوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، ہڈ حرام جس کو بولتے ہیں، ہڈ حرام ہو جاتے ہیں، کام دھندا کر نہیں پاتے، خیرات زکوٰۃ پر ہی پل رہے ہوتے ہیں. اور عوام میں بھی اتنا علم نہیں ہے نا، باقاعدہ عوام پوچھتے زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ کھاتے ہو، پھر یوں مطلب یہ وہاں بولے تو زکوٰۃ دے دیں گے. رشتے دار کو پوچھیں گے زکوٰۃ لو گے، زکوٰۃ کے پیسے حقدار ہے نہیں ہے، یہ اس کی کوئی مطلب فکر نہیں ہے، تو یوں مطلب چلا رہے. یا کوئی ہاتھ پیر سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، تو یہ سمجھ نہیں ہے حقدار ہے، معذور ہے نا، حالانکہ وہ بازو کا تم اس کے پاس کافی رقم ہوتی ہے، زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ سمجھتے ہیں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں مڑا ہوا ہے، ہاتھ مڑا ہوا ہے، تو یہ بس معذور ہے اور زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے علماء سے پوچھ کر، تاکہ ہمارا یہ فرض صحیح ادا ہو، ورنہ یہ کہ فرض ضائع بھی تو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ بہت ساری ضائع ہوتی ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے پاکستان میں اتنے مالدار ہیں اتنے مالدار ہیں اتنے مالدار ہیں، دیانت داری سے سب زکات نکالیں اور زکات حقدار تک پہنچے تو غالباً پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ دینے والوں کی تعداد ایک تو کم، دوسرا یہ کہ یہ ناحق جو لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب لے جاتے ہیں اور ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو یوں غریب جو بیچارے سفید پوش یہ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو رشتہ داروں میں تلاش کریں، سفید پوش بیچارے ہوتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، افضل بھی یہ کہ رشتہ دار، اور پھر اس میں بھی افضل یہ کہ ناراض رشتہ دار جو ہو اس کو دیا جائے. ناراض کو تو ہم دیں گے نہیں، اس کو کیسے دیں، اسی کو دیا. یوں رشتہ داروں میں پہلے مت دیکھ لیا جائے، رشتہ داروں کی معلومات بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ اس کی کیا آمدنی ہے، کیا اس کی مطلب ترکیب ہے، اس کو دے آپ زکات. یہ روڈوں پہ جو مانگتے پھرتے ہیں بڑا میں کیا بولتے ہیں، اچھی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، رٹا رٹایا معذور، اس طرح کے میں نے بھی دیکھے ہیں بعض اوقات، یہ معذور ہوں گے یوں کریں گے اور ٹانگ ٹیڑھی کریں گے لنگڑاتے ہوئے چلیں گے. غالباً یہ بیچ میں ایک آیا تھا کلپ، تو وہ بڑے ایکٹنگ کی، تو پھر اس کو نہیں دیا شاید، وہ سمجھ گئے تھے آگے گیا تو نارمل ہو کے چلنے لگا. شاید میں نے بھی کا دکا ایسا کیس دیکھا کہ نارمل ہو جاتے ہیں. اچھا اس طرح کے مخصوص لوگ دیکھے میں نے کہ وہ یوں ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھے تو اندازہ ہو جائے، تو کوئی بھی سمجھدار ہو نا اندازہ ہو جائے کہ یہ اس طرح کے بالکل یہ کہ ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے ہیں، اور یہاں کچھ تیل یا کریم اس طرح کی یہ لگا لیتے ہیں اور یوں ہاتھ آگے رکھتے ہیں تاکہ یہ بتائے کہ میں یوں ہوں مجھے دو. یہ سارا سال اس طرح کے ملتے ہیں. اچھا ایک مخصوص انداز پہ فقرا ملیں گے آپ کو، یہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں یا تھیلی کا یہ حصہ ہوتا ہے، آنکھیں دسی ہوئی جلی ہوئی جلے ہوئے کے نشان، پاؤں جلے ہوئے ہاتھ جلے ہوئے، اس طرح کے مخصوص انداز کے آپ نے دیکھے ہوں گے. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک مافیا اس کی کام کر رہی ہوتی ہے، یہ اغوا کرتے ہیں پھر ان کو یہ اس طرح جلاتے ہیں اور اس طرح کی حساب کتاب کرتے ہیں. یہ ڈال دیں گے بازار میں کوئی مخصوص پوائنٹ پر جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور یہ بےچارے برابر بول بھی نہیں پاتے، تو یہ مطلب برتن ہوتا ہے اس کو ہلاتے ہلائیں گے کریں گے لوگ اس پہ، یعنی یہ ان کو دماغ مفلوج ان کا بالکل بےچاروں کو وہ ضائع کر دیتے ہیں. ماں باپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا لال آئے گا، میرا بھائی آئے گا، لیکن یہ ان کے سامنے بھی ہوگا تو پہچان نہیں سکیں گے، اس طرح یہ جلا دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کے بازو کا اس طرح کے فقیر کو ڈال دیتے ہیں یا مڑے چڑے فقیر کو ڈال دیں گے. یہ مڑا چڑا جو ہوتا ہے نا اپنی اولاد، یہ ان کا بھی خیال ہے ان کو بھی یہ اٹھا جائیں گے، ان کا بھروسہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے مطلب مال تجارت ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے. یہ پھر اس کو کہیں دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، دوسرے گاؤں میں بیچ مارتے ہوں گے، مافیا ہے نا پورا، تو آپ کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اس کو. یہ مطلب ہٹا کٹا بالکل میں دیکھا تھا آدمی کے ایک جگہ میں دیکھتا تھا کہ اس طرح وہ معذور ٹائپ کا پڑا ہوتا تھا، پھر وہ دور سے نگرانی کرتا تھا، جیسے آمد و رفت کم ہو گئی یا بند ہو گئی تو وہ آتا پیسے اٹھا کر سمیٹ کر لے جاتا. اس طرح ان لوگوں کو تو واقعی اگر ہماری انتظامیہ دیانت داری سے کام لینا، بہت سو کی جانیں بچ جائیں، بہت سے بیچارے معذور ہونے سے بچ جائیں. جو یہ مصیبت ہمارے ہیں، باہر ملکوں میں سے سختیاں ہیں تو کسی کے مجال ہے جو بھیک مانگنے کے لیے روڈ پہ بیٹھ جائے، تو نہ وہاں آپ کو اس طرح کا معذور ملے گا، نہ یوں ملیں گے، نہ لنگڑاتے ہوئے ملیں گے، نہ نقلی اندھے ملیں گے، وہاں وہ ڈنڈا مضبوط ہے. اللہ وہ دن کرے کہ ہمارے یہاں بھی ڈنڈا مضبوط ہو جائے، یہ سارے سدھر جائیں گے. ساروں کو پکڑ پکڑ کے علماء کے مشورے سے ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دینی چاہیے اس مافیا کو، جو یہ پروفیشنل بھکاریوں کا جو مطلب نظام ہے اس کو آپ دیکھنا، یوں جھٹکے میں صفایا کر دیں گے. یا ہماری انتظامیہ کیا سمجھتے ہیں، بس اس کو دیانت داری کا کوئی جام پلا دے، بالکل یقین مانے اب آپ کو کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی روڈ پر نظر نہیں آئے گا. پھر مزے سے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کے، حقداروں کو ڈھونڈ کر، پڑوسیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ ان کو دیں گے، اور جو زکات نہیں ہے عام صدقات نافلہ سادات کرام کو بھی وہ نظر کیے جا سکتے ہیں. پھر وہ نظرانہ ہی کہیں اس کو, صدقے کا لفظ بھی نہ بولیں اس پر, تو وہ ایک نظرانہ نیاز کہ یہ سادات کرام قبول کرنے تو سچی بات ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہو. یہ سب مطلب پھر پروپر طریقے پر ایک نظام چل سکتا ہے, لیکن ان سب کا حق یہ مافیا کھا جاتی ہے. وہ غریب بیچارے جو گھر میں سفید پوشی میں پڑے رہتے ہیں, آپ معلومات کریں گے تو آپ کو ایسے ایسے نکلیں گے کہ جنہیں گوشت نہیں کھا سکتے, دالیں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, تین ٹائم کے بدلے دو ٹائم کھانے والے ملیں گے آپ کو, اور بیچارے مطلب سادہ کھائیں گے, عمدہ نہیں کھا سکتے, پیسے کہاں سے لے ادھر, جدھر ہے وہ موج کر رہے ہیں. اور اس طرح کے یہ مافیا والے موج کرتے ہی ملیں گے آپ کو, کڑھائی گوشت کھائیں گے, فرائی گوشت کھائیں گے, آپ کا دیا ہوا لے لیں گے, دعائیں دیتے ہوئے لے لیں گے, پھر جا کر پیچھے سے انہوں نے کیا کرنا ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, تو جو بھی رقم دے کسی کو سو مرتبہ سوچ لیں اس کو دیوائے کہ نہیں دیوائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
یہ کیا عرفان بھائی آپ نے, مجھے یہ اذان ہو رہی تھی اور آپ پانی پی رہے تھے.
کتمیر بھائی اذان ختم تھوڑی ہوئی تھی, میں نے اس سے پہلے پانی پی لیا تھا.
وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اذان کے دوران پانی پی کیوں رہے تھے, آپ نے تو روزہ رکھنا تھا نا.
جی جی روزہ تو رکھا ہے میں نے, سحری مکمل کرنے پر پانی پینے میں حرج کیا ہے؟
عرفان بھائی سحری کے بعد پانی پینے میں حرج ہو یا نہ ہو, لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پانی پینے میں ضرور ہے. اس طرح تو آپ کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا.
ارے کتمیر بھائی کچھ نہیں ہوتا, جب تک اذان ہو رہی ہوتی تب تک کچھ بھی جلدی سے کھا پی سکتے ہیں.
ایسا نہیں ہے عرفان بھائی, اذان تو فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے, اس کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
کس نے کہہ دیا بھائی آپ کو, آپ تو میرا روزہ ضائع کروانے پر تلے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں نا.
اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو ہم اس مسئلے کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں.
جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہو اس کے لیے فجر کی اذان کے دوران کھانا پینا کیسا ہے.
ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے. اس میں ایسا ہے کہ اذان تو واقعی فجر کے لیے ہوتی ہے, تو اگر اذان فجر کیا وقت ان سحری صبح صادق ہو گئی تو روزے کا ٹائم تو ختم ہو چکا. اب اذان سے تعلق ہی نہیں روزوں کا, حج کا تعلق یعنی روزہ فرض ہے, حج کا تعلق اذان سے کیا, حج کی کوئی اذان ہے؟ اچھا زکات بھی فرض ہے, زکات کی کوئی اذان ہے نہیں ہے نا, تو اسی طرح روزہ بھی فرض ہے رمضان کا, تو اس کی اذان کہاں سے آ گئی, اس پر بند کرو اور اس پر کھولو, اس سے تعلق نہیں ہے اذان کا, ٹائم سے تعلق ہے. تو اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی نے فجر سے پہلے ہی اذان دے دی اور اس دوران کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ نہ گیا, اور اگر اذان صبح صادق ہونے کے بعد دی نماز فجر کے لیے تو اب کسی نے پانی پیا تو اس کا تو روزہ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ جیسے سحری کا جو احتیاطی وقت ہے یہ جب ہو جاتا ہے تو بعض جگہوں پر جو ہے وہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, تو سوال پوچھنے والے نے کچھ اس طرح پوچھا تھا کہ یہ جو اذان جو دینے والا ہو تو کیا اس کو احتیاط کرنی ہی پڑے گی کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ اذان دے؟
جی ہاں احتیاط تو کرنی ہی ہوگی نا, اگر پہلے اذان دے گا تو دوبارہ دینی ہوگی, سنت موقع ہے, سنن الہدا میں سے ہے یہ اذان جو ہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو اگر پورے شہر والے اذان ترک کر دے تو میں ان سے قتال کروں, جنگ کروں ان سے. اب تو اذان کا ایسا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے مؤذنین کی کہ جو معلومات نہیں رکھتے اتنی, تو ایک اذان فجر میں سنتے نا بس تو وہ دیکھ سنا سنی دیکھا دیکھی تو یہ سنا سنی پھر اذان پر اذان اذان پر اذان وہ چاروں طرف بس وہ اذانیں گونج اٹھتی ہیں اور ٹائم ہوا نہیں ہوتا. اس لیے سب کو ٹائم کی معلومات ہونی چاہیے. اب تو آسانی ہو گئی کافی سی بولتا ہوں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد اوقات موجود ہیں. جب تک نماز کا ٹائم شروع نہ ہو اذان نہیں دی جا سکتی, دیں گے تو نہیں ہوگی. پر عام دنوں میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ, تو اذان کا ہمارے یہاں صبح صادق ہوتے ہی اذان نہیں ہوتی, دیر دیر کے بعد ہوتی اذان. یہ اذان کا تو تعلق ہی نہیں روزے سے, چاہے نفل روزہ ہو چاہے فرض روزہ ہو. نہیں بالکل, یعنی کہ جب تک صبح صادق باقی ہے, روزے کا وقت باقی ہے, اگر صبح صادق سے پہلے اذان ہو گئی, اس اذان میں کسی نے کھایا پیا, تب بھی روزہ اس کا ہو جائے گا. لیکن چونکہ اذان پہلے دی تھی تو یہ اذان ہوگی نہیں, مؤذن صاحب کو دوبارہ اذان دینی ہوگی. اور اگر صبح صادق ہونے کے بعد اذان دی تو مؤذن نے درست اذان دی, اور اب اگر کسی نے اس اذان پر کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. مؤذنوں کو چاہیے کہ وقت کی معلومات رکھیں, اور سارا سال یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان اسی وقت ویلڈ ہوگی جب کہ وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے. جون سی بھی اذان وقت سے پہلے دی وہ اذان نہیں ہوئی, دوبارہ اذان دینی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان المبارک کی پرکیف پر مسرت گھڑیاں ہیں. افطار کے وقت کھجور کا خاص استعمال ہوتا ہے. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی اپنے بائیں ہاتھ سے دو انگلیوں سے نکالتے ہیں, تو اس میں کچھ خاص حکمت؟
یہ اپنے اس طرح کی روایتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کو نواز کر, کھجور کھا کر, یہ اس کی جو گٹھلی شریف ہوتی تھی وہ یا تو الٹیات کی پشت پر نکالتے یا پھر اس طرح شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی پر رکھ لیتے یا تو اس طرح نکالتے. تو اس سنت کو ادا کرتا ہوں میں, کبھی رہ بھی جاتی ہے سمجھے. تو یہ اچھا, اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہے نا, اور دوسرا جو ہاتھ ہے سیدھے کے علاوہ. اب میرا ہاتھ تو الٹا ہے, آقا کا تو سارا معاملہ سیدھا ہے, تو کیسے ہو؟
مدینہ منورہ میں جب گاڑی ٹرن کرنی ہوتی نا تو آپ یہی فرمایا کرتے تھے, دل کی جانب ٹرن کرو. اب مدینے میں
کوئی الٹی چیز تھوڑی ہے, سب سیدھا ہے. آقا سے جس کو نسبت ہے وہ سیدھا ہے. خیر, تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے, دوسرے ہاتھ جو سیدھے کے علاوہ ہے تو دو ہی تو ہاتھ ہیں, تو اس سے وہ یوں یا یوں. اچھا, اس کی کسی نے حکمت بزرگوں میں سے لکھی ہے کہ وہ, میں اپنے لیے کہوں گا, سرکار کا لعاب دہن یا تھوک مبارک تو معجزہ آتی ہے, مریض شفایاب ہو جائیں, آنکھیں آ جائیں, ٹوٹے ہوئے ہاتھ جڑ جائیں, پنڈلیاں جڑ جائیں, تو کتنے معجزات ہیں. تو کھاری کنویں میں اگر لعاب دہن جائے تو پانی میٹھا ہو جائے, تو وہ مطلب ہمیں مطلب یہ کہ الٹے ہاتھ میں, کہ کیونکہ اس پر گٹھلی پر کھجور کی تھوک لگا ہوا ہوتا ہے, تھوک والی ہوتی ہے, تو سیدھے کے بدلے اس کو الٹے ہاتھ سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے سیدھے ہاتھ مبارک سے تر کھجوریں, ایک کھجوری جو ہم کھاتے ہیں یہ تر کھجور کہلاتی ہے, اور وہ چھوارا سکھی کھجور ہوتی ہے. تو ایک دن اپنے سیدھے مبارک ہاتھ سے تر کھجورے تناول فرما رہے تھے, کھا رہے تھے, اور دوسرے ہاتھ مبارک میں اس کی گٹھلیاں رکھ رہے تھے. اس دوران وہاں سے ایک بکری گزری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف گٹھلی کا اشارہ فرمایا, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دوسرے ہاتھ سے گٹھلیاں کھانا شروع کر دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے مبارک ہاتھ سے کھجوریں کھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور وہ بکری بھی چلی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
بعض جابز اور کاروبار ایسے ہیں کہ کام کے دوران کچھ نہ کچھ ناک اور منہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، جیسے آٹے کی چکی ہے، مسالہ جات ہے، پتھر کوٹنے کا کام ہے، کہیں دھواں وغیرہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہے، کیا انداز رکھا جائے؟ کچھ تاجر حضرات سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سارا کام رات پہ لے جاتے ہیں، افطاری کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، اور بعض جگہوں پہ تو صحت کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر باقاعدہ پریکاشنری پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کے کپڑے، ماسک وغیرہ سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو حضور آپ گائیڈ فرمائیے، رہنمائی فرمائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح کے کاروبار سے وابستہ افراد کو کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ یہاں جو گاہک آ رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو ورکر کام کر رہے ہیں، سبھی اسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔
اگر یہ دھول اڑی، بھلے گاڑی سے اڑی، چکی سے آٹا اڑا، اڑتا ہے وہاں، مطلب جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہ جو آٹا اور یہ دھول اور یہ دھواں جو یہ فضا میں ہے، تو یہ اگر سانس میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کوئی ارادتن اس کو کھینچے اپنے ناک سے، جیسے کہ سگریٹ والا منہ سے کھینچتا ہے، ارادتن کھینچتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اگربتی قریب کی، اس کا دھواں کھینچا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ اگربتی جل رہی ہے، دھواں بھی ہے، سب کچھ سانس میں آمد و رفت جاری ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح چکی والے کا بھی روزہ، اس طرح آٹا بھلے جا رہا ہے سانس میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ اس سے کوئی طبی نقصان ہوتا ہو، کہ پھیپھڑوں میں جم کر نقصان پہنچاتا ہو، یہ نہیں ہوئی۔ کپڑے وغیرہ بعض وقت باندھتے ہیں نقاب، تاکہ کم سے کم آٹا اندر جائے، تو یہ نقصان پہنچاتا ہو تو تعجب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دینا ضروری ہوتا ہے؟
صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ البتہ نابالغ اولاد میں سے کوئی بچہ جسے کہ صاحب مال ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، جو اس کی شرط کے مطابق مال، تو اس بچے کے مال سے بھی فطرہ دے سکتا ہے، نہیں ہے تو اپنے جیب سے دے۔ اور اگر بچہ صاحب مال ہے تب بھی اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے فطرہ، تو نابالغ بچے کی طرف سے، بالغ کی طرف سے دینے کی ہے کہ یا تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ گھر میں نابالغ نابالغ سب کا باپ دے رہا ہر سال، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بیٹا بیاہ کر کہیں اور چلا گیا اور اب وہ معمول نہیں ہے، تو بیٹے کو وہ بول دے کہ میں تیری طرف سے فطرہ دے دوں گا، اور وہ ہاں کر دے، اجازت کی صورت بن جائے۔ اس طرح ایک دوسرے کا بھی ہم فطرہ ایک دوسرے کا بھی دے سکتے ہیں، بول دیا کہ بھائی میں آپ کی طرف فطرہ دے دوں گا، تو اس طرح بھی ہم نے اجازت دے دی تو فطرہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، رئیس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جس پر قرضہ ہو تو کیا اس پر زکات واجب ہوتی ہے؟
مسئلہ نہیں، قرضہ کتنا ہے، اتنا قرضے کے ادا کر دے تب بھی نصاب تو باقی ہے اس کی، تو وہ تو اس پر تو زکات دینی ہوگی نا، زکات تو صورت میں اس پر نہیں آئے گی کہ اگر یہ قرضہ دے دیتا ہے تو اب صاحب نصاب نہیں رہتا، یہ تو مطلب یہ کہ یہ زکات اس پر نہیں ہوگی۔
بشیر زاہد عمان کے شہر سلالہ سے بات کر رہا ہوں، میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے بھائی مصدق اقبال ایک ماہ کے نفلی اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں میرے اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ان کا فطرانہ ہم ادھر کے حساب سے ادا کرنا چاہیے یا ادھر کے حساب سے، جدھر وہ پاکستان میں ہیں ادھر ادا کریں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
اگر عمان میں سلالہ میں آپ فطرہ دیتے ہیں تو وہاں کے حساب سے دیں گے، اور اگر پاکستان کے حساب سے آپ دیں گے، یا یہ بھائی خود دیں گے اپنے حساب سے، پاکستان میں ہے نا یہ، تو پاکستان کی کرنسی میں یہ فطرہ دیں، اور اس کے مطابق جو بنتا ہے فطرہ وہ ادا کریں۔
ان کا بھی جو ادا ہوگا وہ یہاں پاکستانی رقم کے حساب سے ہی ادا ہوگا، کیونکہ یہ یہاں پر ہیں تو یہاں کے حساب سے واجب ہے، چونکہ وہاں کی کرنسی ویسے ہی اس کے ریٹ زیادہ ہیں، اگر وہاں کے حساب سے ادا کریں گے تو یہاں کی ویسے بھی ادا ہو جائے گی،
یہاں کا اس میں اندر آ گیا مطلب.
جی
جتنا زیادہ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا تو واجب تو ادا ہو جائے گا، بقیہ نفل ہو جائے گا، ٹوٹل واجب کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ.
مطلب کیا کرنا چاہیے؟ یہ چار سے پانچ قسم کے فطرے ہیں، تو آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کس کو کس طرح فطرے کی طرف جانا چاہیے؟
سبحان اللہ. اب گھر میں کس طرح کا ڈیکوریشن پسند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نا، اور جنت بھی تو چاہیے نا. ہمارے دنیا کے اب تک کے جتنے بھی ڈیکوریشن آئے اور آئیں گے، سب سے زیادہ جنت حسین ہے، اس جنت میں جانا ہے تو تھوڑا ہی نہ کہوں دل کو بڑا کرنا ہوگا. تو جو وہ صدقہ فطر ذہن نصیب عجوا کھجور کے حساب سے دیں تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ دے سکتے ہیں. لاکھ جن کے پاس اربوں روپے ہیں ان کو کیا کمی ہے؟ بال ٹوٹے گا، بال بھی نہیں ٹوٹے گا، پتا بھی نہیں چلے گا. تو اگر یہ پانچ سات گھر کے افراد ہیں یہ دے دیں گے تو کیا پانچ پچاس ساٹھ ستر ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا، ویسے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو دینا چاہیے، اور جو حیثیت کم ہے میڈیم ہے دے سکتے ہیں تو اپنا دے دیں، دو دے دیں گھر کے افراد کے، باقی کم پیسوں والا دے دیں، کھجوروں والا دے دیں. جو بھی جو کا حساب بھی ہوتا ہے، گیہوں کا بھی ہوتا ہے، اس طرح مطلب کشمش والا دے دیں، کیوں کشمش بھی مہنگی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ الحمدللہ تراویح کا سیزن آ گیا ہے، تو تراویح پڑھتے وقت بعض مساجدوں میں مچھروں کی کچھ زیادہ کثرت ہوتی ہے، اور وہ مچھر اکثر جو ہے پاؤں پر کاٹتے ہیں. بعض نمازی حضرات جو ہے مچھروں کو پاؤں سے ہی اس طرح کر کے بھگاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ہاتھ سے تین مرتبہ کھجانے سے ایک رکن میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو کیا اسی طرح ایک رکن میں اگر ہم نے تین مرتبہ اس طرح سے مچھر یا ویسے ہی پاؤں سے کھجایا تو کیا آیا اس سے بھی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی ہاں، نماز کے ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھا کر کھجایا، چاہے چند بار حرکت دی، تو ایک بار اٹھانے سے چند بار حرکت دی تو ایک بار ہے. اور اس طرح اگر یہ ایک رکن میں جیسے قیام میں تو تین بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح مسئلہ پاؤں سے کھجانے کا بھی ہے، مچھر اگر ہیں تو اس کو پاؤں سے یوں کھجا رہے تھے آپ، دکھایا ہے کسی نے، یعنی کسی نے کھجا ہوگا، آپ نے بنائی ہوگی اس کی، تو جو بھی ہے تو یہ مطلب اس سے بھی تین بار کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک رکن میں اگر تین بار کیا تو، تین سے کم کیا ایک رکن میں تو پھر دوسرے رکن میں پھر تین سے کم کی اجازت مل جائے گی. یعنی اسی طرح سے مسئلہ ہاتھ والا اس میں بھی.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کی دوڑ میں جیتنے والا، اپنے گول کو اچیو کرنے والا، زمانے کے لوگوں کو ہرا کر کے اپنی جیت سیلیبریٹ کرنے والا بالآخر موت سے ہار جاتا ہے. امیر سنت، آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
اللہ اللہ، واقعی سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، ہار جاتا ہے. جس کو کوئی نہ ہرا سکے اس کو بالآخر موت ہرا کر زمین میں گاڑ دیتی ہے. تو وہ کہا گیا نا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی یہ جو حقیقی موت آئے اس سے پہلے اپنے نفس کو بندہ مار دے، ان مانو کر مر جائے، صرف وہی کام کرے جو اللہ اور رسول کا حکم ہو، نفس کی پیروی نہ کرے، نفس کی پیروی میں، ورنہ آدمی مطلب کہیں کا نہیں رہتا بسا اوقات. موت کی یاد یہ تو گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین علاج ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کرنے کا ذہن بنے تو یار مرنا پڑے گا، موت آئی نہ پڑے گا، پھر یوں 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 عذابات بھی اگر اس نے پڑھے ہیں تو ڈرانا اور آسان اور مفید بھی ہوگا. کہ ویسے بھی اگر کوئی اپنا ذہن بنا کے سپوز کرو کہ اگر ہم نے ایک نماز چھوڑ دی تو مرنے کے بعد ہم کو مطلب زوردار ڈنڈا سر پہ پڑے تو کیا ہم برداشت کر سکیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے کرے. اسی طرح بد نگاہی کی، گناہوں بھری نظر کسی پر ڈالی، اور اگر قبر میں ڈرل مشین آ گئی اور آنکھ میں گھونپ دی گئی، کیا کریں گے؟ برداشت ہوئے گا؟ نہیں ہوگا یقیناً. تو یہ ڈرانے کے لیے اپنے آپ کو مثال کے طور پہ ایسا عذاب میں، اس طرح کے عذاب ویسے پڑے نہیں ہیں، ڈرانے کے لیے. تو اگر یہی برداشت نہیں ہوتے، یہ دنیا کی مثالیں جو تھی، تو پتہ نہیں وہ تو کیسا عذاب ہوگا، کون برداشت کر سکے گا قبر کا عذاب. یعنی یہ کیا عذاب کم ہے کہ بندہ قبر میں اکیلا ہوگا، اندھیرا گھپ، چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، یہ بھی بعض اوقات مل جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھسا دیتی ہے، داخل کر دیتی ہے. تو یہ اکیلا، اندھیرا، پسلیاں قبر میں، چلو پسلیاں بھی قبر میں نہیں، خالی اکیلا، عقل سلامت ہوتی ہے قبر میں، عقل سلامت ہے، سب پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے، اب میں اندھیری قبر میں آ گیا ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سجائے بھی نہیں دیتا، اور کوئی عذاب نہیں ہو، خالی بس قبر میں اکیلا، کیا خیال ہے؟ ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا. تو جو قبر میں گئے باہر کہاں نکلے؟ صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، باہر ایک بار گیا تو گیا. یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ صرف اس پر ڈن ہو تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. آگے اور منزل ہے اس کی، منکر نکیر کی آمد، اور وہ بھی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے فرشتے، اور نہایت جھڑک کر اٹھائیں گے، ڈانٹ کر اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے، بر رب کا تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سرکار کی اس وقت زیارت ہوگی، اب جو جس پر اللہ کا کرم ہوگا تو مسلمان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رسول پاک ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں باقی جو بد نصیب ایمان برباد کر کے قبر میں پہنچا، وہ تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہیہات ہیہات، لا تری، افسوس افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، نمبر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ہیہات ہیہات، لا تری، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں. تو بڑا وہ کڑی گھڑی ہوگی قبر کی کالی رات، اور جو جواب درست دے گا اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی، اور کہا جائے گا اگر تو جواب درست نہ دیتا تیرے لیے یہ تھا، جہنم کی کھڑکی کھلتی کھلی رہتی. تو اس کو خوشی بالائے خوشی ہوگی کہ اس مصیبت سے بچ گیا میں، اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو جواب درست دیتا تو تیرے لیے تھی جنت، جنت کی کھڑکی. اب پھر جہنم کا عذاب اور جو بھی قبر کا عذاب، اس کو انہیں حسرت بالا حسرت ہوگی، افسوس بالا افسوس کے کاش میں درست جواب دے پاتا اور ایمان والا ہوتا تو میں یہ اس عذاب سے بچ جاتا. بس اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے, ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں. کہ دنیا میں اتنا ہی نیک بندہ ہو, پرہیزگار ہو بے شک سراخوں پر, لیکن قبر کا معاملہ کسی کو پتا نہیں. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر, اس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو ہمیں پر ڈرنا چاہیے کہ اپنی اتنی عبادت کرتے ہیں تو بس اب تو جنت کا باغ ہی ہماری قبر یہ تے نہیں. ہم کو پتا نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے. جو حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ایک خاتمہ کیسا ہوتا ہے, برا خاتمہ ہے. برے خاتمے کی دو صورتیں, ایک تو توبہ کے بغیر گناہوں کے ساتھ مر گیا, چلا گیا اندر, وہ مسلمان تو ہے جس کا ایمان نہیں گیا. برا خاتمہ جو اس سے بھیانک برا خاتمہ ہے کہ کفر پر مر گیا. تو ایک تعداد ہے جو کفریات بک رہی ہوتی ہے, آج کل نمازیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. تو یہ کہ اللہ نہ کرے کہ کسی نے ایسا کفر بکا جس سے اس کا ایمان چلا گیا, اور بغیر اس کفر سے توبہ کیے, نئے سرے سے اسلام قبول کیے, مر گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم, قبر میں بھی اس کی شامت, قیامت میں بھی اس کو عذاب, جہنم میں بھی عذاب, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بڑا نازک معاملہ ہے. تو یہ دنیا میں ہم دنیا کو سجانے, اس کی رنگ رلیاں منانے, گلچھرے اڑانے کے لیے نہیں آئے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو کہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ, تمہارا امتحان ہو, ایگزام ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ کہ ہم اس لیے آئے اچھے عمل, نیک عمل کرنے کے لیے. بس یہاں تو کمائے جا, کمائے جا, کمائے جا. کوئی مذہبی ماحول کی طرف رخ کرتا ہے یا داڑھی سجاتا ہے چہرے پر, تو بس وہ بعض اوقات گھر میں کھلبلی پڑ جاتی ہے. ملا بن گیا, پڑھ لے, یہ کر لے, کوئی کھڑا نہیں رہنے دے گا, مولویوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ طرح طرح سے اس کو ڈراوے دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات سوتے میں داڑھی پر کینچی چلا دی جاتی ہے. اس سے بھی واقعات ہیں. ایک عیسائی بھائی نے مجھے پہلے بتایا تھا, وہ زخم بتایا تھا کہ میں وہ سمجھا, میں نہیں مانتا تھا. تو وہ سونے میں داڑھی کاٹنے کے لیے کینچی لائے, اور اتفاق سے وہ جاگ رہے تھے, یہاں کھل گئے, میں نے اس کو اسے روکنے گیا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ اس طرح کے گھر کے لوگ جو ہیں, جو ایسا کرتے ہیں وہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. اس طرح کے کئی مر چکے ہیں اس طرح کرنے والے. میں نے میری تو زندگی گزر گئی نا. دعوت اسلامی سے پہلے بھی میرا اس طرح کا نیکی کی دعوت کا کام ہوتا تھا, اس پر بھی اس طرح کے کوئی کوئی واقعات سامنے آتے تھے. مجھ سے روکا جاتا تھا کہ اس کے پاس مت جاؤ, اسی لیے کہ ملا بن جاؤ گے. بعد اللہ, وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. زمانے کے ساتھ ساتھ چلا کرو, دنیا کا بھی ذرا دیکھا کرو, یہ بھی کیا کرو, وہ بھی کیا کرو, یوں کر کے وہ کھٹا دیتے ہیں. کتنوں کو مطلب نیکی کے راستے پر گھر میں سے نہیں آنے دیا جاتا, لیکن سب گھر والے نہیں ہوتے. سے بعض گھر والے ایسے بھی دیے, خاندان والے دیکھیں گے جو بےچارے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو بس کسی طرح بھی اپنے ماحول میں لے جاؤ, اس کو نمازی بناؤ, اس کو داڑھی رکھاؤ, اس کو سنت کا پابند بناؤ, مدنی قافلے کا مسافر بناؤ. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں معاشرے میں. اللہ پاک بس ہم سب کو اچھا کر دے, نیک بنا دے, وہ کام کرے کہ جو ہماری دنیا بھی بے شک خراب نہ ہو. کس نے کہا کہ دنیا میں بھی اللہ سے ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی ملے. تو داڑھی رکھنے سے کوئی بھوکا نہیں مر جاتا, نہ اس کی کوئی بے عزتی ہو جاتی ہے, نہ وہ کمارا رہ جاتا ہے. جہاں جوڑا لکھا اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ بھی ڈوز دیتے ہیں کہ تو شادی نہیں ہوگی, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाता है, तकलीफ तो होती है बाज़ वक़्त, हो जाता है। कोई मौलाना ऐसा आलिम दीन आप बताओ जो बाल बच्चे वाला ना हो, इस वजह से कि ये आलिम दीन है, दाढ़ी रखी इसने। मैंने तो उस दौर में दाढ़ी रखी थी जब दावत इस्लामी नहीं थी, जब से आई रख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में तो पढ़ना ना बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना ना तो कोई कोई बनता है, नाना भी सब नहीं बनते, दादा भी सही, मैं दादा हूं, पढ़ दादा नहीं हूं, पढ़ नाना हूं अलबत्ता, अल्लाह की रहमत करम है। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए। जिंदगी और मौत बस दोनों हमारे इम्तिहान के लिए, इस जिंदगी में मौत की तैयारी करनी है, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लो, थोड़ा कमा लो थोड़ा, तो जिंदगी का क्या भरोसा कब इसका चिराग गुल हो जाए, तो मौत कब आ जाए हमें थोड़ी पता है, जवान भी तो मरता है। पढ़े लिखे लोग जो एग्जाम देते हैं दुनियावी, वो भी तो एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले फौत हो जाते हैं, ये भी वाकया था, मैं तो ये दुनिया देखी वाली है, डॉक्टरी के भी पता है मुझे कि MBBS का रिजल्ट आने से पहले फौत की मौत, मौत मौत मौत, दूल्हा बरातों से मौत उचक के ले जाती है दूल्हे को, बारात से दूल्हे मर जाते, पहली रात की हसरत इसके दिल में रह जाती है, चले जाते हैं दुनिया से।
तूने मन सब भी कोई पाया तो क्या, ढेरों मालों ज़र भी हाथ आया तो क्या, कसर
रहमत है।
بڑی کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی
Here it is, Madani Muzakara.